أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجائے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس بات کی طرف صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور کہیں پہ اشارہ کیا ہے کہ انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے، انسان اپنی ذات کے اندر کمزور واقع ہوا ہے، خلق الانسان ضعیفا، یہ جو انسان کا ضعف ہے کہ انسان کمزور خلق ہوا ہے کئی اعتبار سے ہوا کرتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان اپنے وجود کے اندر فقیر ہے، اپنے وجود کے اندر محتاج ہے پروردگار عالم کا، ہر پہلو میں پروردگار عالم کا محتاج ہے، وجود کے ہر انداز میں محتاج ہے، حتیٰ اپنی معمولی سی صلاحیتوں میں بھی پروردگار عالم کی عنایات کا محتاج ہے، اس اعتبار سے ایک ضعیف مخلوق ہے، اور مخلوق در حقیقت کوئی بھی طاقتور نہیں ہو سکتی، مخلوق اگر مخلوق ہے تو پھر یقیناً ضعیف ہی واقع ہوگی، تو خدا نے متعال فرماتا ہے انسان کو ہم نے ضعیف خلق کیا ہے، تو ایک تو اس کا خلقت میں ضعف ہونا بہت واضح ہے، دوسرا اس کی صلاحیتوں کا ضعف ہے، کوئی صلاحیت انسان کے اندر ایسی نہیں ہے جو ظاہری طور پر بہت زیادہ پائیدار نظر آئے، باطنی طور پر بھی بہت زیادہ پائیدار ہو، مثلا انسان کی جسمانی صلاحیتیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جس میں تمام جسمانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان مفلوج ہو جاتا ہے، پھر اس قابل رہتا ہے کہ بس وہ پلک جھپک سکتا ہے، اس بیماری تک پہنچنے میں، اس درجے تک پہنچنے میں کیا درکار ہے، تو بعض اوقات ریڑھ کی ہڈی میں چلنے والا کوئی بال کے برابر ایک رگ، وہی اگر ڈیمیج ہو جائے تو انسان مفلوج ہے، اس کے سر کے اندر دماغ کے پیچھے تھوڑا سا ایک لیکوڈ ہے، اور وہ لیکوڈ جو ہے وہ ہمارے حساب سے چند گرام سے کم ہے، اور وہ چند گرام لیکوڈ اگر اپنی جگہ سے ہل جائے یا اس کے اندر کوئی خطرہ وارد ہو جائے، اس کو کوئی ضرب لگ جائے، تو انسان دیوانہ ہو سکتا ہے، مفلوج ہو سکتا ہے، کوئی بھی حالت اس کے اوپر طاری ہو سکتی ہے، جسمانی صلاحیتوں کے اندر انتہائی ضعیف ہے، معاشرتی میدان میں بھی بہت ضعیف ہے، معاشرتی لحاظ سے بہت ضعیف واقع ہوا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ عزت رکھتا ہے، احترام رکھتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، اور ان تمام چیزوں کے جانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، کوئی چیز پائیدار نہیں ہے اس کے اندر، مثال کے طور پر ایک پولیٹیکل لیڈر ایک دن بہت مضبوطی کے ساتھ داخل ہوتا ہے میدان کے اندر، مثال کے طور پر کسی ایسی گیدرنگ میں آتا ہے جہاں لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے نام پہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اگلے دن دیکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے فاصلے پر مثال کے طور پر کوئی فوجی بغاوت ہوئی ہے اور اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، پھر وہ اپنے ملک میں بھی نہیں رہ پاتا، کہیں اور پہ جا کے رہ رہا ہوتا ہے، کہیں پر آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے سوسائٹی کے اندر بہت احترام ہے، مثال کے طور پر کوئی مولوی ہے جس کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک جملہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، شاید ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، غلطی سے شاید نکل گیا، لیکن نکل گیا، اب وہ جو ایک جملہ نکلا تو سوسائٹی اسکینڈل بنانے کی ماہر ہوتی ہے، ایک جملے کے اوپر مثال کے طور پر 25 سال کا کیریئر ختم ہو گیا، نابود ہو گیا، اور جو عزت احترام ظاہری تھی وہ سب کا سب لوگ چھوڑ کر اس وقت برائی کرنے کے اندر مشغول ہو گئے، تو انسان بہت ضعیف ہے، اس کی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مثلا حتیٰ اس کی اولاد کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اولاد جو ہے وہ ہاتھ سے جا سکتی ہے، کوئی ایک حادثہ پیش آ جائے سب کا سب ہاتھ سے نکل جائے، یا کوئی ایک بات پیش آ جائے جس پہ سب ناراض ہو کر چلے جائیں، معاملہ ختم ہو گیا، آپ نے ایک ادارہ بنایا، مثال کے طور پر اس ادارے کے اندر آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک تھے، کام کر رہے تھے، ایک میٹنگ کے اندر کوئی ذرا سی بات ہوئی جس پہ سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ یہاں سے رخصت ہو جائیے، معاملہ ختم ہو گیا، انسان ہر لحاظ سے کمزور ہے، اور یہ جو کمزور انسان ہے اس کے اوپر کرائسس بھی بہت آتے ہیں، بہت کرائسس آتے ہیں آپ کے اوپر زندگی میں، پتہ نہیں کوئی ایسا بحران آیا ہو یا نہ آیا ہو، انسان کے اوپر کرائسس بھی ایسے بہت زیادہ آ سکتے ہیں کہ مثلا کسی ایک جگہ پہ بہت سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اچانک سب کچھ خراب ہو گیا، اب اسے سمجھ میں نہیں آتا اب کیا کرے، کس کے پاس جائے۔ یہ وہ جگہ جہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنے کمزوری کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوگی جہاں سے طاقت حاصل کرے، اور کیسے طاقت حاصل کرے اتنی کمزوری کے عالم میں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ جو جنہوں نے واقعا اپنی طاقت کا اظہار کیا وہ طاقت کہاں سے لاتے تھے۔ آپ سب لوگ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے موافق ہیں، پہلے سے طے شدہ بات ہے، آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں سے 90% کے آپ پہلے سے موافق ہیں، جس 10% کے موافق نہ بھی ہوں تو اس میں آپ یہ کہیں گے یہ معاملہ اتنا حساس نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر مولانا صاحب کچھ اور کہہ بھی رہے ہیں تو قابل بخشش ہیں، ان کو بخشا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ کہاں پہ آئے گا؟ اصل مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں آپ کسی ایسے میدان میں کھڑے ہو کر کچھ کہنے پر مجبور ہوں جہاں کوئی آپ کا ماننے والا چاہنے والا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ جو ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ جاتا ہوں کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے بنی امیہ کے ہیڈ آفس میں پھنس گیا، یقین فرمائیں یہ بعض اوقات ایسے لگنے لگتا ہے کہ لگتا ہے جیسے سارے بنی امیہ کے ماننے والے ہیں، ایک آپ مظلوم اہل بیت کے ماننے والے کہیں سے پھنس گئے۔ اور بعض اوقات آپ کو اچھمبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اچھا یہ شیعہ ہے یہاں پر آیا ہوا ہے، بعض اوقات اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے دل چاہتا ہے وہیں پہ سارے مائک وائک توڑ کے بھاگ گئے آدمی، لیکن بیٹھنا پڑ جاتا ہے کیونکہ آدمی سوچتا ہے کہ بلاخر کوئی تو ہو جو خاندان اہل بیت کی بات کو وہاں تک پہنچائے۔ تو ان کی تمام گفتگووں کو، طنز کو بعض اوقات برداشت کرنا پڑتا ہے، غیر منطقی بات کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی احمقانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات منافقت بھی بعض اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹی وی کے چینل کے اوپر جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اسکرین پر، اس سے ڈبل ڈرامے اس اسکرین کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں جو کسی دیکھنے والے کو نظر نہیں آتے، وہ ہم جیسوں کو سہنے پڑتے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کب برداشت کی جا سکتی ہیں؟ جب انسان اس بات پر مطمئن ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ خدا کی خاطر کر رہا ہوں۔ صرف ایک صورت میں یہ سب برداشت ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچے یہ اہل بیت، انبیاء، معاشرے کی اصلاح کرنے والے، یہ کیسے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں؟ یہاں ہم پانچ آدمیوں کے درمیان پھنس جائیں جو ہمارے مخالف ہوں یا ہماری بات سننے والے نہ ہوں، ہلکا پھلکا مذاق بھی اڑا رہے ہوں تو دل تنگ ہونے لگتا ہے، دل چاہتا ہے بھاگ جائیں یہاں سے۔ پھر آدمی سوچتا ہے اہل بیت ایسے ماحول میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے جہاں کوئی ان کا ماننے والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھی آپ غور فرمائیں، واقعا اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچئے، اپنے آپ کو امام کی جگہ پہ کھڑا کر لیجئے، تو یہ جو امام عاشور کے دن کھڑے ہو کر لشکر کفار کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ خود خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ خدا نہ ہوتا تو ایک آدمی میں اتنی طاقت نہیں آ سکتی تھی کہ سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی دشمن کے سامنے اتنی مضبوطی سے گفتگو کر لے۔ یہ الہی طاقت ہے، غیر خدائی طاقت یہ کام نہیں کر سکتی۔ غیر خدائی طاقت ہوتا ہے آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے، کہتے جاؤ بھائی ٹھیک ہے جو چاہتے ہو کر لو۔ یہ کہ مولا آخر وقت تک ڈٹے رہے، نہ صرف مولا ڈٹے رہے بلکہ ان کا سارا خاندان اس راہ کے اوپر موجود رہا، ایک دفعہ بھی انہوں نے اپنا سر نہیں جھکنے دیا، یہ صرف خدا کے ہونے پر دلیل ہے۔ خدا تھا ساتھ تو یہ کام ہوا، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی طرح انسان کے اوپر ٹف ٹائم اس وقت آتا ہے جب کوئی چیز بہت خراب ہو جائے تو آدمی فوراً یہ سوچنے لگتا ہے یہ امتحان ہے یا کسی غلطی کی سزا ہے۔ ایک ذات انسان کا ذات یہ بھی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا یہ ہوا کیا، یہ خراب کیوں ہو گیا، آیا امتحان کی وجہ سے خراب ہوا یا کوئی غلطی ہو گئی جس کی سزا مل رہی ہے۔ اس سب کا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، مجھے کہ انسان اپنے اعمال پہ کنٹرول رکھے، صرف وہی کرے جس کی خدا اس کو اجازت دیتا ہے، صرف وہی کرے جس کا خدا اس کو حکم دیتا ہے، تب معاملات کافی آسان ہو جائیں گے۔ تب انسان جو بھی کام کر رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہوگا ریویو کرے گا کہ گئے جو میں نے کیا یہ اللہ کے حکم کے تحت کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ کے حکم کے تحت کیا تھا پھر ساری دنیا مخالف ہوتی ہے، ہو جائے کوئی بات نہیں، خدا کی خاطر جھیل لیں گے۔ اور اسی خاطر اصلاح ہوتی ہے معاشرے کے اندر، معاشرے کے اندر اصلاح بغیر لڑے نہیں ہو سکتی، یعنی لڑنے کا میرا مطلب جھگڑا کرنا نہیں ہے، لڑنا یعنی مقابلہ کرنا۔ آپ چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کریں اور ہر دل عزیز رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مثلا میں کہوں کہ میں وہ جیسے ہم لوگ کیا مشہور ہیں متقی اور پرہیزگار کون ہیں، ہمارے ایک محلے میں رہا کرتے تھے بچپن میں، وہاں پہ ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے، وہ ان کے لیے مشہور تھا کہ یہ بہت پرہیزگار ہے. جہاں کہیں مثلا ان کا تذکرہ ہوتا تھا فلاں مولانا صاحب کہتے تھے یار یہ بہت اچھے آدمی ہیں، نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا، سر جھکا کے آتے ہیں سر جھکا کے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کا پرہیزگار آدمی یہ ہوتا ہے جو کسی کو کچھ نہ کہے، نہ کسی کو منع کرے، نہ کسی کو اجازت دے، سر جھکا کے آئے، سر جھکا کے چلا جائے. یہ انسان ہر دل عزیز ہے، اس کو سب پسند کرتے ہیں. ہرگز اسلام کا آئیڈیل یہ نہیں ہے، اسلام کا آئیڈیل یہ نہیں ہے کہ آپ کو سب پسند کرتے ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ باطل کیوں آپ کو پسند کرے؟ کفر کیوں آپ کو پسند کرے؟ وہ جو آیت اللہ خمینی نے ایک دفعہ کہا کہ اگر امریکہ ہماری تعریف کرنے لگے، امریکہ ہم سے خوش ہو جائے، تو اس دن گریے کا دن ہے، سوگ کا دن ہے. مشرف پہ سوگ کا دن گزر چکا ہے، تین چار دن سے اخباروں میں آ رہا ہے. یہ ہم پر سوگ کا دن گزر چکا ہے جو آیت اللہ خمینی نے کہے کے مطابق وہ مسلسل ہماری تعریفیں کر رہا ہے تین دن سے. ایک مومن اس طرح نہیں ہو سکتا. مومن لڑے گا، مقابلہ کرے گا، برائی کو دیکھے گا، مقابلہ کرے گا، پھر برا آدمی اس کا ساتھ کیوں دے گا؟ مومن نفاق کو دیکھے گا، منافق کو دیکھے گا، اس کا راستہ روکے گا، پھر منافق اس کا ساتھ کیوں دے گا؟ منافق کیوں خوش ہوگا اس سے؟ مومن غیر اصولی کام کو دیکھے گا، اصولی کام کی دعوت دے گا، غیر اصولی کام نہیں ہونے دے گا، لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے. کوئی صاحب ایمان امیر المومنین سے بڑھ کر تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. کوئی انسانوں کا ہمدرد امیر المومنین سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا. کوئی تقوی اور پرہیزگاری میں مولا متقین سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. ان تمام کے باوجود ان کے جانی دشمن تھے، اتنے جانی دشمن تھے کہ ان کی قبر مقدس کو پنہا کرنا پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو بنی امیہ حملہ کر کے ہڈیاں بھی نکلوا دیں. اس خطرے کے تحت ان کے نجف اشرف میں جو ان کا مقبرہ ہے، یہ تقریباً ہارون الرشید کے زمانے تک پنہا تھا، اس کی کسی کو خبر نہیں تھی کہ امیر المومنین کا روضہ مقدس کہاں پر ہے. تو اگر کوئی یہ چاہے میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، ہر دل عزیز ہونے کی خواہش انتہائی ناکارہ خواہش ہے. ہر دل عزیز ہونے کے لیے آپ کو بے اصولی ہونا پڑے گا، آپ کو کہیں پہ موقف اٹھانا پڑتا ہے، کہیں پہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور جہاں کہیں میرے اور آپ کے دل میں یہ خواہش آئے گی کہ کفر بھی ہمیں پسند کرے، اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے ایمان پر یقین نہیں ہے، اپنے نظریے پہ یقین نہیں ہے. خواہش نہ کریں برے لوگ بھی ہمیں پسند کریں. کیوں پسند کریں؟ ہم نے ان کی برائی کا ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ ہم نے کب چاہا کہ برے ہمیں پسند کریں؟ ہاں ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہم بروں کے مقابلے میں برائی کر کے دکھائیں گے، نہیں، برائی کے مقابلے میں اچھائی کر کے دکھائیں گے، لیکن یہ توقع نہیں کریں برے بھی پسند کریں گے. کہیں مقابلہ ہوگا، کہیں نہیں ہوگا. رسول گرامی کی ذات ایسی ذات تھی، منافق پسند نہیں کرتے تھے رسول گرامی کو. میں نے عرض کیا ابھی جیسے آیات کریمہ میں تذکرہ ہوا، نبی اکرم کے لیے بری دعائیں بھی کرتے تھے، کہتے تھے نبی جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے نبی ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ منافق ہیں، آپ کے لیے برے خیالات سوچتے ہیں، اور آپ کے سامنے جب آئیں گے تو بڑے بڑے دعوے کریں گے. مزید آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تشریح. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پندرہویں آیت کریمہ، 14 آیات کریمہ کی تلاوت تشریح ہو گئی. آخری آیت کریمہ یہ تھی، وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت، بخش دے گا جس کو چاہے گا، عذاب کرے گا جس کو چاہے گا. یہاں کہیں بھی یہ جملہ آتا ہے جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب کرے گا، مطلب یہ نہیں غیر قانونی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی خدا کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر کوئی عذاب کا حقدار ہے خدا عذاب کرے گا، اب کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اگر کوئی جزا کا مستحق ہے خدا جزا دے گا، اب اسے کوئی روک نہیں سکتا. بیچ میں کوئی پروردگار عالم کے راستے میں رکاوٹ نہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، خدا بخشنے والا ہے، رحیم ہے. اس کے بعد فرمایا ان منافقین کے بارے میں مزید، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. اے نبی، جب تم آئندہ چل کر مان غنیمت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوگے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. کہہ دیجئے تمہیں ہرگز ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے. خدا نے پہلے ہی سے ہمیں سب بتا دیا، لیکن عنقریب وہ یہ کہیں گے تم ہمارے بارے میں حسد کر رہے ہو، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں مگر تھوڑا. قرآن کریم نے مفصل منافقین کے تمام استدلالات یہاں پر ذکر کیے ہیں، ایک ایک بات ذکر کی ہے. نبی اکرم کو اطلاع دی تھی کہ یہ مخلف ہیں، پیچھے رہ جانے والے ہیں، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، اب بتانے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. نبی اکرم سے کہہ رہا خدا نمتال کہ اے نبی، آپ نے صلح حدیبیہ میں کامیابی لے لی، آپ کی طاقت بڑھ جائے گی. جب آپ کی طاقت بڑھ جائے گی، یہ جو آپ جائیں گے تو یہ منافق آپ کے سامنے خوش آمد گوئی شروع کر دیں گے. اگلی دفعہ جب آپ طاقت کے ساتھ نکلیں گے، ابھی تو 1400 آدمی لے کر نکلے تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، مارے جانے کا امکان بہت زیادہ تھا. اگلی دفعہ جب آپ طاقت کے ساتھ نکلیں گے، جب لگ رہا ہوگا کہ مالی غنیمت بہت ملے گا، تو یہ کیا کہیں گے؟ ضرورا نتبیکم، چھوڑیے اب ہمیں بھی چلنے دیجئے. یعنی اس وقت بڑے مزے میں آئیں گے اور خوشامد کسی انداز میں کہیں گے کہ اب اتنا غصہ کیسا، اب آپ ہم سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں، اب ہمیں بھی چلنے دیجئے، ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو تبدیل کر کے دکھا دیں. خدا نے کہا تھا پہلے کہ یہ جہاد پہ نہیں جائیں گے، ان کو بھی پتا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ جہاد پہ جانے والے نہیں ہیں، تو اگلی دفعہ جب جانے لگیں گے نبی اکرم تو کہیں گے خدا کے کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہم ایک دفعہ چلے جاتے ہیں. خدا نے مطالعہ فرمایا اے نبی، یہ جہاد پہ نہیں جا رہے ہیں، یہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جا رہے ہیں. مالک غنیمت سمیٹنے جا رہے ہیں، ان کو ہرگز اپنے ساتھ لے کر مت جائیے گا. قل لن تتبعونا، ان سے کہہ دیجئے ہرگز ہمارے ساتھ مت جاؤ، کذالکم، تم لوگ ایسے ہی لوگ ہو. اچھا یہ دیکھیے اللہ اپنے نبی کو کیا سکھا رہا ہے، معذرت کے ساتھ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو نبی رؤوف الرحیم ہے، وہ لوگوں کو جھڑکنا نہیں چاہتے، وہ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتے. خدا دکھا رہا ہے اپنے نبی سے، کہہ رہا ہے سختی کرو ان کے ساتھ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی منافق کی لاش کو لایا گیا، کہا کہ آپ اس پہ جنازہ پڑھا دیں گے، نبی نے فرمایا ہم پڑھا دیں گے. اس سے بہت اذیتیں اٹھائی تھی نبی اکرم نے، اس نے بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی نبی اکرم کی ذات کو. جنازہ لایا گیا، نبی رؤوف الرحیم ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، فوراً آئے کریم نازل اللہ پروردگار کی، کہا اس کے لاشے پہ کھڑے ہو کے جنازہ نہیں پڑھائیے، ہرگز نہیں پڑھائیے، اور اگر آپ نے اس کے لیے استغفار بھی کیا تو ہم استغفار قبول نہیں کریں گے. اب یہاں پہ خدا کیا سکھا رہا ہے اپنے نبی کو؟ گویا اپنے نبی کو سختی کرنا سکھا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ رحمت دکھاتے ہیں، یہاں پہ سختی دکھائیے، ان کو ساتھ مت آنے دیجئے، ان کو پیچھے چھوڑ دیجئے، ان کو بتائیے ہمیں پہلے سے معلوم ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ سختی سیکھ لو، ہم تو ماشاءاللہ پہلے ہی سے کافی سخت دل واقع ہو چکے ہیں، خاص کر اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں تو خیر بہت بدنام ہو گیا ہوں اس معاملے میں. کل بھی کہیں پہ میں کہہ رہا تھا کہ جہاں کہیں جاتا ہوں پاکستان کے کسی اور شہر میں، وہاں پہلے سے کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ غصہ بہت دکھاتا ہے، معاملہ پہلے سے خراب ہوا ہوا ہوتا ہے. ہم نے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ سختی دکھا دی، معاملہ ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ سختی نہیں دکھانی ہے، جو کر رہا ہے کرتا رہنے دو، سب اپنی مرضی پہ چلتے رہیں، کیوں مرضی پہ چلتے رہیں؟ ایک آدمی ایک علاقے کے اندر بدماشی دکھا رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، ہم سر جھکا کے چلتے رہیں، کیوں چلتے رہیں؟ ظلم کو سہتے رہیں، کیوں سہتے رہیں؟ کس نام پر؟ ہم پورا من شہری ہیں، سارا پورا من شہری ہم ہی ہیں، وہ دشمن پورا من نہیں ہے، وہ دنیا بھر کے اندر اپنی دانش میں بدماشی کرتا پھر رہا ہے، ہر ایک کے سر کے اوپر اپنے گولہ باری برسا رہا ہے، وہ پورا من نہیں ہے، اور ہمیں درد دیتا رہتا ہے کہ ہم پورا من رہے ہیں. ہم بھی پورا من ہیں، ہم سے زیادہ پورا من کون ہوگا؟ اتنے عرصے سے وہ مار رہے ہیں، ہم نے آج تک چھو کر کے نہیں دیے، لیکن سوال یہ کب تک ہے؟ کب تک مسلمان اس طرح پٹے گا؟ کب تک مسلمان کو اس طریقے سے رگڑ دیں گے؟ ہاں منطق ہونی چاہیے ہمارے پاس، لاجک ہونی چاہیے، مضبوط منطق ہونی چاہیے، اتنی مضبوط منطق آپ جہاں کہیں جائیں اپنی بات مضبوطی سے کہیں، لیکن کہیں کہیں سختی دکھانی پڑے گی. میں اسلحے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اصول کی بات کر رہا ہوں، اصول کی سختی، بے اصولی نہ ہونے دیں اپنی زندگی کے اندر. مثلا آپ نے اصول بنایا ہوا ہے کہ آپ مثال کے طور پر مکس گیدرنگ کے اندر نہیں جائیں گے، نہ جائیے. اب ایک آدمی کہتا ہے میری خاطر آ جاؤ، اس سے کہے گی تو نے اللہ کی خاطر تو گیدرنگ علیحدہ نہیں کی، میں تیری خاطر کیوں اللہ کو چھوڑ دوں؟ وہ کہتے نا ایسے، مثلا آپ ہماری خاطر کر دیجئے، تو بھائی تم نے خدا کا خیال نہیں کیا، میں تمہارا کیوں خیال رکھوں؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے رشتے داروں کی خاطر خدا کو چھوڑ رہا ہوں، آپ بھی میری خاطر خدا کو چھوڑ دیجئے، کیوں چھوڑوں؟
اللہ کا اصول ہے کیوں پامال کروں؟ کہیں پہ میوزک ہو بج رہا ہے آپ کے اختیار میں کہ نہیں جانا ہے، آپ چاہتے ہیں نہیں جائیں مت جائیں۔ ایک دفعہ آپ پھنس گئے ایئرپورٹ پر ہیں، ایک دفعہ پھنس گئے جہاز میں، بج رہا ہے آپ، کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو بیٹھنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر طاقت ہے تو کر کے دکھائیے۔ البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں بھی نہیں کر پاتا یہ کہ میں مثال کے طور پر جہاز سے اتر جاؤں یا ایئرپورٹ سے نکل جاؤں، لیکن کچھ لوگوں نے بعض اوقات اپنے آپ کو آزمایا ہے کہ اگر ہم ایسی کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کا خیال رکھیں تو کیا ہوگا۔ عجیب بات یہ کہ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے، خدا ایسے سنگین حالات میں بھی ان کا ساتھ دے دیتا ہے، یا کم از کم یہ کہ پسند کرتا ہے کہ جو مقابلہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا۔ مثلا میرا کوئی پروگرام فیصل آباد میں ہے، میں جب وہاں پہ جانا ہے، جہاز کے اندر میوزک بج رہا ہے، میں کہہ کے اتر جاؤں کہ یہاں پہ میوزک ہے، وہاں والے بھی میری بات کو قبول نہیں کریں گے، کہیں گے مولانا صاحب پھر پہلے سے ہی آپ نے کچھ طے کر لیا ہوتا، کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیتے۔ لیکن بعض لوگ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے، وہ کچھ غیر معمولی صلاحیتوں کے شاید لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ارادہ بہت مضبوط ارادہ ہوتا ہے۔ تمام صورتحال کا لب لباب کیا آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اصولوں کا خیال رکھیے، اصولوں کو پامال نہ ہونے دیں، اپنے اصولوں کی حفاظت کیجئے۔ خدا تعالیٰ نے انہی کے اندر ہماری مصلحتیں رکھی ہیں، اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے پھر معاملات اچھی طریقے سے نہیں نپٹیں گے۔ یہاں تک ہوا ہے مثلا آٹھویں امام کے حالات کے اندر درج ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ایک شخص منکر خدا تھا، اس کے ساتھ مناظرہ فرما رہے تھے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پر یوں لگا جیسے منکر خدا پھنسنے والا ہے، اب گیا یہ، اب ماننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اسی وقت اذان کی آواز آئی، بولو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کہا اب مناظرہ ختم، نماز کا وقت آ گیا۔ تو کوئی وہاں پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا مولا یہ آدمی رئیس ہے، کئی ہزار لوگوں کا یہ استاد ہے، اگر آپ اس کو 10 منٹ اور دے دیں اور اس کو زیر کر دیں، ہمارے مطابق 10 منٹ، اگر کچھ منٹ اور دے دیں اس کو زیر کر دیں، ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے۔ مولانا نے فرمایا نہیں، ابھی نماز کا وقت ہے، ختم ہو گیا۔ اس آدمی نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا میں خود چاہتا تھا یہ 10 منٹ دیں، تاکہ میں ان سے کہوں کہ جس خدا کی طرف تم دعوت دے رہے تھے، میری خاطر اسی خدا کو چھوڑ کر یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہو۔ اصول، آپ اصول دکھائیے، سامنے والا مانے یا نہ مانے اس کو یہ پتا چلنا چاہیے آپ صاحب اصول ہیں۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ اور میں صاحب اصول ہوں، ہماری زندگیوں کے اندر اصول ہو، تو خود بخود لوگ سر جھکائیں گے، خود بخود لوگ جھک جائیں گے۔ اور یہ سب ہمیں اب نظر آ رہا ہے، یہ جو کہنے پہ مجبور، مثال کے طور پر یہ ایران کا صدر احمدی نژاد، اس کی ذات میں خاصیت کیا ہے، یہ کیوں اتنی طاقت کے ساتھ بات کرتا ہے؟ ایران میں ایک اسٹریٹجسٹ ہوا کرتے تھے ڈاکٹر عباسی نام کر کے، بہت زبردست، یعنی جتنا اچھا اسٹریٹجک انالیسس ان کا ہوا کرتا ہے، شاید میں کہہ سکتا ہوں میں نے پوری دنیا میں کسی کا اسٹریٹجک انالیسس اتنا اسٹرانگ نہیں سنا جتنا اس آدمی کا ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ اسٹرانگ، بہت پیور، یعنی ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں غیب کی کوئی طاقت اسے بتا رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ خوبی کیا تھی؟ خوبی یہ تھی اس کی کوئی چیز کہیں اور پھنسی ہوئی نہیں تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی لیڈر ہوتا ہے، اس کی ایک کمپنی دبئی میں پھٹکی ہوئی ہوتی ہے جسے اس نے پبلک سے چھپایا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اگر وہ کسی کو پتا چل گیا تو مثال کے طور پر جو میں اتنا بڑا لیڈر بنا ہوا ہوں یہ نیچے سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ایران کے بعض لیڈرز کے ساتھ ایسا تھا، شاید ایک آدھ اکا دکا ابھی بھی ہو جس کے ساتھ ایسا ہو، تو یہ لوگ امریکہ کے سامنے دب جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ ہماری کچھ چیزیں ہیں ایسی جو اگر ڈسکلوز ہو گئی ہمارے لیے مشکل۔ ڈاکٹر حسن عباسی کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ تھی، سادہ ترین زندگی گزارتا تھا اور کوئی چیز ایسی ویسی نہیں تھی جو کہیں پہ پھنسی ہوئی ہو۔ یہی عالم اس صدر کے ساتھ بھی ہے، دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اپنی گاڑی جو اس کے پاس 20 سال پہلے تھی وہی گاڑی استعمال کر رہا ہے، جس گھر میں رہتا تھا صدر بننے سے پہلے اسی گھر میں رہتا ہے، جو لباس پہنا کرتا تھا سب جانتے ہیں وہی کوٹ وہ ابھی تک استعمال کرتا ہے۔ اس آدمی میں خود بخود طاقت آ گئی ہے، یہ غیر معمولی طاقت اس کے قد کے چھوٹے اور بدن کے دبلے ہونے کے باوجود اس وجہ سے ہے کہ اصول کا آدمی ہے۔ ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، چار اصول بنائیے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جائیے، پھر 10 آدمی آپ کے مخالف بھی ہو جائیں ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ اللہ کی خاطر ڈٹے رہیے۔ خدا نے مطالعہ نبی سے کہتا ہے ان سے کہو ہرگز ہمارے ساتھ نہ آئیں، کذالکم تم لوگ ایسے ہی ہو، یعنی منافق ہو، جب مشکل کا وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہو، آسانی کا وقت آتا ہے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آ رہے ہو۔ قال اللہ من قبل، یہ تو ہمیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، فسيقولون بل تحسدوننا، جب یہ منافق پھنس جائیں گے تو یوں کہیں گے، کہیں گے تم تو حسد کر رہے ہو ہمارے مقام کے اوپر. جب نبی اس طرح سختی دکھائیں گے نا منافقین سے کہ بھئی تم بتاؤ، ہم خود جائیں گے تو وہ کہیں گے تم حسد کر رہے ہو ہم سے. کیا مطلب حسد کر رہے ہو؟ یعنی ہمارے پاس سب کچھ ہے نا اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو تم لوگ چڑ چڑ کے ایسی باتیں کرتے رہتے ہو. یہ یورپینز اور امریکن بعض اوقات مسلمانوں سے کہتے ہیں یہ جو مسلمان ہم سے ڈرتے ہیں، مسلمان ہمارے دشمن ہیں، یہ ہماری دولت کو دیکھ کر چڑ رہے ہیں اس لیے ہم سے دشمنی کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ بش کو جب یہ سارے کام کرنے تھے تو اسے کچھ نہیں ملا کہ لوگوں کو کیا بتائے کہ یہ مسلمان کیوں ہمارے مخالف ہیں. کہنے لگا یہ ہماری آزادی سے جلتے ہیں، ان کے پاس آزادی نہیں ہے، ہمارے پاس آزادی ہے، اس لیے ہماری آزادی سے جلتے ہیں. بے وقوف بنانے کی حد ہوتی ہے دنیا کو، ہم ان کی آزادی سے جلیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا بل کانوا لا یفقہون قلیلا، اے نبی یہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے خدا کا انداز کیا ہے، عیناً اردو کا ترجمہ، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں مگر تھوڑا، ان کی عقل بہت کم ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے. خدا نے مثال کہہ رہا ہے یہ کیوں نہیں سمجھتے، یہ اپنی دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، ان کو موت کی بات کا نہیں پتا، ان کو آخرت کا نہیں پتا، ان کو حتیٰ دنیا کا بھی نہیں پتا. دنیا کا کیا نہیں پتا؟ ان کو نہیں پتا دنیا بے ثبات ہے، دنیا باقی رہنے والی ہے نہیں، ابھی مر جائیں گے، مٹی کے نیچے جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. انہیں کچھ نہیں پتا، ان کی عقل کام نہیں کر رہی. چونکہ عقل کام نہیں کر رہی ہے یہ منافق بند ہے، یہ خدا کا انداز ہے. اب ہمیں اور آپ کو اپنے طور پر سوچنا پڑے گا، یہ خدا چاہتا ہے ہم لوگ مضبوط ہو جائیں اپنے ارادوں کے اندر، خدا چاہتا ہے ہم لوگ اپنے اصولوں میں مضبوط ہو جائیں، کفر سے ٹکرانا سیکھیں ہم. اور سید الشہداء کا وہ عظیم الشان جملہ اپنے ماتھے کے اوپر لکھنے لینے کے قابل ہے کہ فرمایا دین کی خاطر کتنا پیسہ خرچ کیا، کتنی قوم سے لڑے ہو تم. للکارتے ہیں سید الشہداء، سید الشہداء کی ذات میں ایک فارسی میں لفظ استعمال ہوتا ہے حماسہ، ایک شجاعت ہے. سید الشہداء کی ذات میں ایسا ہے ایک آدمی دو منٹ ان کے برابر میں بیٹھے تو جیسے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے گا، ان کی ذات ایسی ذات ہے. تو وہ للکارتے ہیں بار بار انسانوں کو، کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں کرتے، ان کی ذات اس قسم کی ایک آفاقی ذات ہے. اس لیے ظالم سید الشہداء سے بہت ڈرتے ہیں، ظالم امام حسین کے پیغام سے بہت ڈرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ امام حسین کا پیغام جس کی سمجھ میں آئے گا وہ سر دے دے گا، اصول سے نہیں ہٹے گا، مضبوط انسان بن جائے گا. کل للمخلفین من الاعراب، اب خدا نے مطالبہ فرما رہا ہے دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ جو باقی رہ گئے تھے گئے نہیں تھے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے تم آج تو نہیں گئے اور تم نے دین کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی میں مگن رہ گئے، لیکن ایک بات یاد رکھو تمہارے امتحان ختم نہیں ہوں گے. تم یہ سوچ رہے ہو نبی کا ساتھ دے کر اپنی زندگی محفوظ کر لو گے تو بچ جاؤ گے، بچو گے نہیں، تم اس سے بڑے مقابلے میں پھنس جاؤ گے، اس سے بڑی آزمائش میں پھنس جاؤ گے. اچھا اس میں بھی پھر یہی کریں گے ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، خدا نمتال فرماتا نہیں پھر اس میں ہم نہیں جائیں گے کا سین نہیں ہوگا، ایسے پھنسو گے کہ یا لڑو گے یا مرو گے. ابھی تو ہم سے کہا کہ بھائی دیکھو یا لڑو یا پیسہ لے لو، تو ہم نے کہا چل بھائی پیسہ دے دے معاملے کو ختم کر لے. اگلی دفعہ یہ نہیں ہوگا، اگلی دفعہ ہوگا یا لڑو گے یا مرو گے، بچو گے نہیں پھر، یعنی لڑنا ہی لڑنا ہے، یہ ہوگا. قرآن کریم دیکھیے کیا کہتا ہے، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ان غیر مہذب پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیجئے، دیکھیے ابھی تک خدا طنز کرنے سے نہیں چھوڑ رہا، کہہ رہے یہ غیر مہذب ہیں، ان کی ثقافت نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، کتنے سخت الفاظ استعمال کر رہا خدا بظاہر عقل مندوں کے لیے. ان غیر ثقافت غیر مہذب لوگوں سے کہہ دیجئے تمہیں عنقریب ایک جنگجو قوم کی طرف جانے کی دعوت دی جائے گی، فرمایا چھوڑیں گے نہیں ہم تمہیں، دوبارہ بلائیں گے تمہیں ایک لشکر میں، پھر کیا ہوگا، تاکہ تم ان سے جنگ کرو یا وہ اسلام لے آئیں، یعنی یا تم ان سے جنگ کرو گے اور انہیں ہرا لو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے. دوسرا یہ راستہ نہیں ہے کہ تم کو ہم نہیں جائیں گے میدان جنگ کے اندر، نہیں، اب پھر میدان جنگ میں جانے کا کوئی سین نہیں ہوگا. اگر تم نے اطاعت کی تو خدا تمہیں اچھی جزا دے گا، اگر تم نے اس موقع پر جنگ کرنا قبول کر لیا، میدان جنگ میں چلے گئے، لڑنے بڑھنے کو تیار ہو گئے اللہ کی راہ میں، تب تو صحیح ہے، خدا تمہیں جزا دے گا. اور اگر تم نے اسی طرح سے پلٹنا کیا جیسے کہ پہلے بھی تم پلٹ چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. دو راستے ہیں, یا تو کہیے یہ قرآن نے پہلے کے لیے کہا تھا, بعد والوں کے لیے نہیں کہا ہے. ایک راستہ یہ ہے بچنے کا کہ کہیے بھائی یہ 1400 سال پہلے ہوا تھا, یہ اب بار بار نہیں ہوگا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, آفاقی کتاب ہے. اللہ کی کتاب یونیورسل بک ہے. یونیورسل بک میں لاز ہوتے ہیں, جو لاز امپلیمنٹ ہوتے رہتے ہیں, چاہے زمانہ 1400 سال پہلے کا ہو چاہے 1400 سال بعد کا ہو. نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے, اگلی دفعہ پھر بلائے جاؤ گے, ایسی قوم کے سامنے بھیجے جاؤ گے جس کے مقابلے میں بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اگر لڑو گے جزا پاؤ گے, نہیں لڑو گے اس دفعہ چھوڑیں گے نہیں, سخت عذاب دیں گے. یہ اللہ کا قانون. ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم نیوٹرل بن جائیں گے, معاملہ عراق پر آئے گا, ہمارا کچھ نہیں گیا. معاملہ ایران پر ہے, وہ لڑے وہ مرے ہمارا کیا. معاملہ لبنان کا ہے, حزب اللہ کا ہے, وہ لڑے وہ مرے ہمارا کیا. کہاں لکھا ہے قرآن میں کیا ایسا ہوا ہے؟ 30 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس خطے کے اندر وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس سے پہلے والے کو بھی ذلت ہو رہی تھی, لیکن فرض فرمائیے کوئی کہے کہ چلو ایک طرف کی ذلت تھی, فلسطین میں پڑا تھا معاملہ. اب تو 30 سال سے پھیل رہا ہے یہ معاملہ, اتنا ہوا کہ ہماری سرحدوں تک آ گیا اور ہم نے سوچا معاملہ افغانستان کا ہے, ہم تو بچے ہوئے ہیں. کب تک کیوں ہم لوگ آنکھیں بند کر رہے ہیں؟ یہ مصیبت کسی بھی وقت اس جگہ آئے گی. جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اب تک, بعض اوقات انسان کہتا ہے بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ کرے غلط نکلا ہے. چلو ٹھیک ہے, اگر غلط نکلا ہے تو ہم بھی ساتھ ہیں آپ ہی کے. لیکن جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے, یہ معاملہ انتہا تک پہنچنے والا معاملہ ہے. اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ لوگ 10,000 کلومیٹر سے چھوڑ کر یہاں تک اس لیے نہیں آئے کہ واپس جائیں گے, یہ ختم کرنے آئے ہیں یہاں پر. اس طرح سے نہیں آتے یہ لوگ کبھی بھی. جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا اپنا یہ خیال ہے, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہو رہا ہے, یہ تاریخی کام ہو رہے ہیں. یہ کام اگر میں اپنی دانش میں سوچوں کہ نہیں ہو رہا وہ جو آخر الزمان میں سمجھتا ہوں, اگر دنیا ہی کا کوئی معاملہ ہے تو کم از کم 100-200 سال کا کوئی معاملہ ہے. یہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے, یہ بالکل اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جیسے 1857 میں ہندوستان میں جنگ آزادی ہوئی اور مسلمان ہار گئے, اور 1860 میں جو انگریز حکومت آئی تو پھر 1950 میں گئی, یعنی 90 سال کے بعد. اس قسم کی کوئی چیز اس وقت ہو رہی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اگلے کم از کم 100-150 سال کے لیے ہمارے سر کے اوپر مصیبت بن رہی ہے. نہیں ہلیں گے, اگلے 100 سال تک عذاب جھیلنا پڑے گا. خداوند متعال فرماتا ہے تمہیں سخت عذاب ملے گا. ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا اس زمانے میں محترم. یہ معاملہ صرف ٹیلی ویژن کے چینلز پہ دیکھنے کا نہیں ہے, اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنے کا ہے. جو فرصت ہمارے پاس ہے, جو موقع ہمارے پاس ہے, جتنا اپنے دین کے لیے کر سکتے ہیں کر گزریں. مجھے نہیں معلوم ہمارے پاس کتنے سال وقت باقی ہے, مجھے نہیں معلوم کب تک یہ آزادیاں نصیب رہیں گی کہ ہم اس طرح سے دین کا ذکر کر پائیں گے. خدا انشاءاللہ ہم سب کے لیے بہترین مستقبل کے اندر لے کر آئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے یہ بھی تو بتاؤ کریں کیا. اپنی طاقت کو دیکھیے اور سوچئے آپ دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو کر گزریے. جو دین کے ادھورے کام آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں مکمل کر لیجئے. آپ کو احساس ہو رہا ہے مثال کے طور پر, ہمارے پاس بہت سارے لوگ آگے بیچارے کہتے رہتے ہیں, کہتے ہیں سود کے معاملے پر شیعہ رائے کیوں سامنے نہیں آتی, ان لوگوں نے بلا ادارہ بنا لیا. مثال کے طور پر اب اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں کہ اس کا ادارہ چل رہا ہے پورے پاکستان کو اسلامک بینکنگ کے بارے میں نظریہ دے رہا ہے, ہماری رائے کیوں سامنے نہیں آتی؟ ایک ادارہ آپ بنا لو, کسی نے ہاتھ پکڑا ہے کیا؟ اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں, بہت معذرت کے ساتھ, کہ جو ایسے فلیٹ بنا سکتے ہیں جس میں سے ایک کی قیمت 1,80,00,000 ہے, تو ایسا کوئی ادارہ کیوں نہیں بنا سکتے جس میں 4 اسکالر تحقیق کرنے. وہ تو بنا لیا, چلو وہ بن بھی گیا اور بگ بھی جائے گا اور پیسہ بھی جائے گا. وہ بےچارا ایک اکیلا نہیں ہے جس نے بنا, مجھے نہیں پتا کس نے بنایا, برا نہیں مانیے گا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ, جب اتنے ریسورسز ہیں تو ایک ادارہ بنا لو بندگان خدا, جس میں چار محقق بٹھا لو اور اپنی رائے لے آؤ، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ آپ کہیں گے بھائی ہمارے پاس محقق ہے ہی نہیں، بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے، چار سال کا کسی کو اسکالرشپ دو، دو بھیجو، چار سال میں کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے آئے گا، ایک محقق بن جائے گا آپ کا اسلامک بینکنگ کا۔ ابھی حدود کا معاملہ آیا، اب سر آپ ساری طرف سے چیخو پکار ہو رہی ہے کہ بھائی صحیح ہے، سب لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، وہ فلاں رحمان اور فلاں شیطان ساری ساری اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، بالآخر ہماری رائے کیا ہے؟ تو بٹھاؤ اسکالرس کو، کسی نے ہاتھ روکا ہے کیا؟ چار اسکالر بٹھائیے، ان سے کہیے اس مسئلے کے اوپر تحقیق کر لیں۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس اسکالرس نہیں ہیں، تو ایران بھیج دو، چھ مہینے کے لیے ان کو ایران بھیج دو، ان سے کہو جاؤ ایران جاؤ، حدود تو وہاں پر بھی عمل ہو رہی ہے نا، تعزیرات تو وہاں پر بھی ہو رہی ہے، وہاں تو 27 سال سے حکومت چل رہی ہے بلا کر حدود اور تعزیرات اسلامی کے ساتھ، جا کر دیں گے ہماری رائے کیا ہے، وہاں پر ہماری رائے تو عمل میں آ رہی ہے، اس کو اٹھائیں یہاں پہ لا کے بتائیں گے ہماری رائے ہے، اس میں کوئی مشکل کام ہے؟ یہ کوئی نہیں کرے گا۔ ٹیلی ویژن چینل والے بعض اوقات کیا کرتے ہیں، دو دن پہلے آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب حدود کے معاملے پر شیعہ کی رائے معلوم کرنے کے لیے آپ تشریف لے آئیے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ جب ہمارے طالب علم وہاں پر قوم کے اندر اپنی مالی مشکلات میں سڑتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، اس وقت کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ تو بہت اچھی صورت حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم آپ کے سامنے اس طرح بول رہے ہیں، جب میں ہی 1996 میں قوم سے واپس آیا تھا تو کوئی میرا پوچھنے والا تھا؟ کسی نے میرا ہی پوچھا تھا کہ میری منفی زندگی کہاں سے چلے گی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق نہیں ہو رہی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو بھائی جب آپ نہیں رکھیں گے تو کہاں سے بنے گا؟ بنا لیتے نا، دنیا بھر کے کام کر لیے، یہ بتاؤ دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں گریا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ بھائی آپ نے دین کے نام پر جو کچھ بھی کیا ہے، یہ سوچیے یہ آپ کی ضرورت ہے؟ اگر میں آپ سے کہہ دوں مثال کے طور پر کہ بھائی ایسا ہے کہ اگلے ایک ہفتے کراچی میں پانی نہیں آئے گا، ویسے بھی کمی آتا ہے، چلو اگر ایک ہفتے نہیں آئے گا تو آپ ایک ہفتے کے لیے پلاننگ کریں گے نا کہ پانی کہاں سے آئے گا؟ اب آپ کے سامنے مشکل یہ آ رہی ہے کہ بھائی آپ کے پاس دین کے نام پر محقق نہیں ہے، جو ہیں وہ بالکل جیک آف آل بنے ہوئے ہیں، ہر کام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ تحقیق نہیں کر پا رہے، تو کہیے کچھ، اس کو کیوں نہیں سوچ لیتے، اس کے اوپر کیوں انویسٹمنٹ نہیں کر لیتے؟ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی رائے سامنے نہیں آئے گی، جب آپ کے پاس محقق نہیں ہے تو نہ کوئی مصنف ہوگا، نہ کوئی تحقیق ہوگی، نہ کوئی کتاب لکھی جائے گی، وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ پوری دنیا اسلامک بینکنگ کے اوپر سب کچھ چیخ چلا رہی ہے اور سب اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس میں پہلا کام شیعوں کے شہید صدر کا ہے، اور بعد میں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج تک پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے، آج تک دشمن دوست سب اعتراف کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا کام ان لوگوں کا ہے، لیکن بعد میں پھر کیا ہوا؟ بعد میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ان بندے نے، خدا نے اپنی ایک ذاتی کوشش سے ایک کام انجام دیا، وہ کام ایک جگہ تک پہنچا، اس کے بعد ختم ہو گیا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں سوچنی پڑیں گی لمبی مدت کے اندر۔ فرماتے ہیں تتولو، اگر تم پیچھے ہٹے، کما تولی تم من قبل، جیسا کہ تم پہلے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، یعذبکم عذابا علیما، کس کے اوپر، کس کو اجازت ہے پیچھے ہٹنے کی؟ فرماتے ہیں خدا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، ہاں نابینا، لنگڑے اور بیمار اگر میدان جنگ میں شرکت نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نابینا، لنگڑے اور بیمار اگر یہ میدان جنگ میں نہ جائیں، جہاد میں نہ جائیں، خدا فرماتا ہے ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب چار کیٹیگریز ہیں آپ کے پاس، نابینا، لنگڑا، بیمار اور صحت مند۔ اب آپ کی مرضی، اپنے آپ کو کس فٹ خانے میں فٹ کر لیجئے، جس خانے میں فٹ کریں اس کا ایک حکم ہے، اگر نابینا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے تو وہ جہاد پہ نہ جائے، اگر آپ صحت مند ہیں تو بسم اللہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کیجئے، خدا نے متعال کا حکم ہے یہ۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخل ہو جنات تجری من تحت الانہار، جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو خدا اندے متعال اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہی پرانا جملہ، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو پیچھے ہٹے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو خدا اس کو سخت عذاب کرے گا۔ یہ باتیں میرا نہیں خیال کوئی پیچیدگی ہے ان کے اندر، بتائیے اس کے سمجھنے کے لیے کوئی ملا صدرہ کا فلسفہ چاہیے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کون سی ایسی گہری بات چاہیے جو ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ صرف مشکل کیا ہے؟ نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ساری مشکل یہ ہے اپنی خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے برے کردار تاریخ کے نظر آتے رہے, یہ وہی کردار نظر آتے رہے جو اپنے نفس سے نہیں لڑ پائے. بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبان سے کہ عمر ابن سعد ایسا نہیں تھا کہ پیدا ہی بدبخت ہوا تھا. پیدا تو عمر ابن سعد ظاہری طور پر سعد ابن ابی وقاص کے گھر میں ہوا تھا. سعد ابن ابی وقاص بڑا عابد و زاہد مشہور تھا, ابھی بھی اہل سنت بہت احترام کرتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کا. لیکن عمر ابن سعد تاریخ اسلام کا ایک سیاہ دھبا ثابت ہو گیا کہ جب اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا. اچھا واضح طور پر خود بھی کہتا تھا, خود بھی جانتا تھا کہ میں حسین کو مارنے جا رہا ہوں تو میں کیا اپنے لیے مول لینے جا رہا ہوں, سب جانتا تھا. لہذا ایک موقع کے اوپر سید الشہداء نے کہا کہ تجھے رہ کے گندم نے میں نے قتل کی طرف مجبور کیا ہے, تیرے دل میں صرف ایک خواہش ہے وہ یہ کہ رہ میں گندم بہت اچھا اگتا ہے تو اس کا تو مالک بن جائے, تیرے دل میں بس اتنی سی خواہش ہے, رہ کے گندم کو لینا چاہتا ہے. سید الشہداء کے اس جملے کے پیچھے بڑا عجیب سوال ہے. سید الشہداء ہر دنیا پرست سے ایک سوال کر رہے ہیں, ہر دنیا پرست سے ایک سوال کر رہے ہیں. وہ یہ کہ دیکھو میں پیاسا ہوں, میرے بچے پیاسے ہیں, میری اولاد کٹ مری ہے, جن لوگوں نے مجھے مارا ہے کیوں مارا ہے؟ گندم لینے کے لیے. بس رہے کہ گندم کی خاطر مجھ سے لڑ رہے ہو. سید الشہداء نے عاشور کے دن جو خطبے دیے اس میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے کیا؟ لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے؟ کیا میں نے تمہاری کوئی دولت غصب کی ہے؟ اس کے بعد فرمایا, کہنے لگے کہ جس نبی کی نبوت کی گواہی تم اذان میں دیتے ہو کیا میرے علاوہ اس کا نواسا کوئی اور روئے زمین پر ہے؟ تو پھر مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کیا غلطی کی ہے میں نے؟ اس کے بعد وہ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھر گیا ہے, شکم تمہارے حرام سے بھرے ہوئے ہیں, تمہارے کان میں میری آواز نہیں آئے گی. تو میں جملہ سوچا کرتا ہوں مجھے کہ اگر کسی کے شکم میں حرام بھر جائے تو اسے سامنے کھڑے ہوئے نواز رسول کی آواز بھی نہیں آتی ہے, چھپے ہوئے امام کی آواز کہاں سے آئے گی اسے؟ جب غائب امام پکارے تو اس کو آواز کہاں سے آئے گی؟ کہ اگر شکم میں حرام ہوا پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. اب ذرا سوچیے اس کو کیا کیا آوازیں نہیں آتی ہیں. اس کو سامنے کھڑے ہوئے امام حسین کی آواز نہیں آتی, تو میں اس سے کہوں گا کہ اے بدبخت یہ بتا تجھے مظلوم بچوں کی الحتش کی آواز بھی نہیں آتی؟ زینب کبری ایک موقع پر جب احساس کرتی ہے حسین تنہا رہ گئے میدان جنگ کے اندر تو خیمے سے باہر تشریف لائیں, ایک بلندی کے اوپر تشریف لے گئی جس کو تلہ زینبیہ تعبیر کیا جاتا ہے. اس بلندی پر جا کے دیکھا تو حسین زمین پر تھے, عمر ابن سعد دیکھ رہا تھا, شبر کا خنجر چلنے والا تھا, وہی سے پکارا اے عمر ابن سعد کیا نواز رسول کی گردن کاٹے گا؟ اے بی بی آپ کی آواز ان کو سنائی نہیں دے گی, یہ جانور بن گئے ہیں. لیکن بی بی خدا کی قسم آپ کی آواز انسانوں کو سنائی دے رہی ہے, 1400 سال سے آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے, آپ کے باتیں والے آپ کے غم میں آج تکریا کر رہے ہیں.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی تعلیمات سے ہمارے دلوں کو آشنا فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اگر ہم خطائیں کر رہے ہیں, غلطیاں کر رہے ہیں, ہماری لغزشیں ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری تمام فکری اور عملی غلطیوں کو دور فرما.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اگر ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ اس ماہ رمضان کا، تجھے واسطہ اس میں عبادت کرنے والے مخلص زاہد عابد انسانوں کا، اے پاک پروردگار اس میں نماز شب میں گریا کرنے والے مخلصین کا واسطہ، اے پاک پروردگار اس شب میں اس ماہ میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار ان میں سے جن لوگوں کی جائز خواہشات ہیں، جو زیارات کے متمنی ہیں، جو اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی تمام کی جائز حاجات کو برطرف فرما، اے پاک پروردگار جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں ہیں، بالخص وہ دوست احباب، وہ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے کے جو قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بحق کے بیمار کربلا جلد از جلد کی مشکلات کو برطرف فرما، بالخص دعا کے لیے درخواست کیے زارا، نرجس، سجاد، علی رضا، دو بچے بیمار ہیں، زہرا بھائی، یوسف علی، رباب بھائی، پروردگار تجھ واسطہ حق محمد و آل محمد ان تمام بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما، اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔